ٹھیک ہے.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز جناب مولانا شاہین اقبال اثر صاحب نے یہ اشعار 14 اگست کے عنوان سے یہ اشعار لکھے ہیں. ان کا عنوان ہے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. پہلی دفعہ یہ سنانے کا سعادت حاصل کر رہے ہیں.
ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملعون ہے ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے. ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک مامون ہے. ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک مامون ہے. ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے. ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے. ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر. کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر. کون ہے جو کھیل بیٹھا خود ہی اپنی جان پر. کس نے واری اپنی ہستی عرض پاکستان پر. پوچھئے اسے جو اس کی خاک میں مدفون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. آج تک شاہد ہے اس کے اثر اہل جہاں. آج تک شاہد ہے اس کے اثر اہل جہاں. واقعی آزادی مسلم کا تھا روح رواں. حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں. بان پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. کب ہے پوشیدہ کسی سے سائی مولانا ظفر. کب ہے پوشیدہ کسی سے سائی مولانا ظفر. اس سے مخفی ہے شفیع وقت کا سحر و اثر. کون ہے جبیر عثمانی سے جگ میں بے خبر. روز روشن کی طرح اظہر یہ ایک مضمون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر، کون ہے جو کھیل بیٹھا خود ہی اپنی جان پر، کس نے واری اپنی ہستی ارض پاکستان پر، پوچھئے اسے جو اس کی خاک میں مدفون ہے، ملک کی تارائے میں، ملک کی تالاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، آج تک شاہد اس کے اے سر اہل جہاں، آج تک شاہد ہے اس کے اے سر اہل جہاں، واقعی آزادی مسلم کا تھا روح رواں، حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں، بان پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک مامون ہے، ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے، ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے، ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔
ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، میں عرض کیا آج جو ہے وہ صحیح معنوں میں اثر ترانہ ہے، بہت ہی مزہ آیا الحمدللہ، ملک سے محبت بڑھ جاتی ہے کسی، سبحان اللہ۔ مسلمان، سچا مسلمان بننے کی چار تدابیر یہ پڑھا جا رہا ہے، اس میں سے نمبر ایک تو ذکر اللہ میں مداومت، اور دوسرا تفکر فی خلق اللہ اور مراقبہ انعامات الہیہ، اسی کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے دو جز، حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 280 پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنة، ایک ساعت کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور کل بھی عرض کیا تھا کہ تفکر اور جتنی عبادات ہیں اگر شیخ و مرشد کی رہنمائی میں ہوں تو پھر تو یہ حق کا راستہ دکھلاتی ہیں، حق تک پہنچاتی ہیں، اگر یہی عبادات جو ہے از خود کی جائے بغیر کسی شیخ کے، شیخ کامل کے مشورے کے، تو یہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے لیے فرماتے تھے، آہ من پرور دئے آہ شماست، درد من پرور دئے درد شماست، اے میرے پیارے شیخ، میری آہ جو ہے وہ آپ کی پروردہ ہے، آپ کی تربیت یافتہ ہے، اور میرا درد دل جو ہے وہ بھی آپ کا تربیت یافتہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنة، ایک ساعت کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں، نمبر ایک، تفکر کا صدور قلب سے ہوتا ہے، اور جملہ عبادات کا صدور جوارح سے، یعنی انسانی اعضاء سے ہوتا ہے، ہاتھ پیر وغیرہ، اور قلب جوارح سے افضل ہے، اس لیے طاعت قلب طاعت جوارح سے افضل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، ان التفکر یوصلک الی اللہ تعالی والعبادت توصلک الی ثواب اللہ تعالی، یعنی تفکر موصل الی اللہ ہے اور عبادت موصل الی ثواب اللہ، عبادت ثواب تک پہنچاتی ہے اور تفکر تم کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر روزانہ سوچنے کی عبادت بھی کیا کرو اور موت کو یاد کرو۔ یہاں بھی یہی بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ جتنے مراقبے اور جتنے وظائف وغیرہ بتائے جاتے ہیں بغیر شیخ کی اجازت کے ہرگز نہ کیے جائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، جو آج کل غنڈا ہے موت کا سوچنا اور موت کی یاد اسے مسلمان بنائے گی۔ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو گناہگار مسلمان سے گناہ کی عادت چھڑا دیتی ہے اور اس راہ میں اکسیر ہے۔ اگر وہ گاڑھا وقت سامنے رہے تو آدمی گناہ کے قریب نہ جائے۔ موت کا دھیان رہے کہ ایک دن اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر نماز کو یہ سمجھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، فجر میں یہ سمجھو کہ شاید ظہر نہ ملے، اور ظہر کو یہ سمجھو کہ شاید عصر نہ ملے۔ کیا معلوم ہے کس وقت ویزا ختم ہو جائے۔ نماز اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس سے موت کا خیال رہنے لگے گا اور آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی کو پانچ سال کے بعد ہمیشہ کے لیے سعودی عرب جانا ہو تو آج ہی سے تیاری شروع کر دیتا ہے اور یہاں مسافرانہ زندگی گزارتا ہے۔ فکر رہتی ہے کہ وہاں بسنے کے لیے کن کن باتوں سے آسانی ہوگی، اس وقت کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ وہاں کے لوگوں کو خطوط لکھتا ہے کہ آپ مجھے مطلع کریں کہ وہاں کے لیے کیا کیا تیاری کروں۔ ان کے لیے تحفہ بھیجتا ہے کہ جب وہاں جا کر رہوں تو وہ اچھی طرح پیش آئے۔ لیکن اللہ کے ساتھ انسان کیا معاملہ کرتا ہے، جن کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں مصروف نہ ہونا سخت نادانی کی بات ہے۔ وہ گاڑا وقت جب وہ سواری کائنات سے الگ ہو جائے گا، بیوی بچے اعزاء و اقربا کچھ کام نہ آئیں گے، اس کی فکر نہ ہونا بے وقوفی ہے۔ مکان بھی یہیں رہ جائے گا، بچے بھی کہیں گے ابا نے مکان بنایا تھا لیکن اب تو لاش سڑ جائے گی، جلدی نکالو، مجبور ہے اولاد بھی، ان مکانوں سے ابھی سے دل توڑ لو۔ بعض صوفیہ کا ارشاد ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لو۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو تو اپنے اوپر احسان کر رہے ہو، تمہارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ پاک نہیں ہو جاتے، وہ تو پہلے ہی سے پاک ہے، سبحان اللہ کہنے سے تم پاک ہوتے ہو۔ پاک ہو کر جاؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، خود اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تمہیں دیکھ کر کہ میرا امتی آیا ہے، اپنے کو سنوار کر آیا ہے۔ آج جن آنکھوں سے بدنظری کر رہے ہیں اور جسے اپنا سمجھ رہے ہیں، کل یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، آپ نے تو ہمیں اپنی یاد میں رونے کے لیے بنایا تھا اور اس نے آپ کی دی ہوئی قوت کو لڑکیوں کو دیکھنے میں صرف کیا۔ زبان گواہی دے گی کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، آپ نے مجھے اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا اور اس نے مجھے غیبت اور لغو گوئی اور نافرمانی میں خرچ کیا۔ یاد رکھو کہ ایک دن تم کو بے زبان ہونا ہے، اس لیے اپنی زبان سے کام لے لو، اس دن سے پہلے اللہ اللہ کر لو جس دن زبان بے زبان ہو جائے گی۔ منہ میں زبان ہوگی لیکن بے زبان نہ ہوگی، لیکن بے زبان ہوگی منہ میں زبان ہوگی لیکن بے زبان ہوگی، نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، نہ اللہ کہہ سکتی ہے، نہ ذکر کر سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے زبان منہ میں ہوتی ہے لیکن اس وقت کیا کچھ کہہ سکتی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس زبان سے خوب اللہ کو یاد کر لو، اللہ اللہ کر لو، تلاوت کر لو۔ آج تو ناپاک پانی سے سبحان اللہ کی آواز آ سکتی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک پانی سے پیدا کیا، آج تو ناپاک پانی سے سبحان اللہ کی آواز آ سکتی ہے، آج یہ سبحان اللہ تمہیں پاک کر دے گا، ورنہ کل جب جسم بے جان پڑا ہوگا، لوگ نہلا رہے ہوں گے، روح قریب سے اپنے جسم کو دیکھ رہی ہوگی تو ہاتھ مل رہی ہوگی کہ کاش زندگی میں اللہ کو یاد کر لیا ہوتا۔ آج بازار گرم ہے اللہ کا سودا خرید لو، جب بازار ٹھنڈا ہو جائے گا اس وقت کیا کوئی خرید سکتا ہے؟ دنیاوی معاملات میں خوب عقل آ جاتی ہے کہ ماں باپ اور بہن بھائی کہہ کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس وقت بازار گرم ہے، یعنی سودا افراط سے بک رہا ہے، خرید لو، ورنہ پھر بازار ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن اللہ کے معاملے میں عقل گم ہو جاتی ہے کہ جب تک زندگی کا بازار گرم ہے اس وقت تک ہی اللہ کو خریدا جا سکتا ہے، یہ بازار ٹھنڈا ہوا تو پھر نہ ملیں گے، لہذا آج ہی وہ تدبیر کر لو جن سے وہ مل جائیں، ورنہ جب پیٹ اکھڑ جائے گی اس وقت انہیں نہ خرید سکو گے۔ اپنی آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں سے اپنے اللہ کو خرید لو، کیسے؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، آنکھوں میں جو روشنی پیدا ہوئی، ان آنکھوں سے لڑکیوں اور امردوں کو نہ دیکھو، اللہ والے کو دیکھو، لاشوں کی یاد میں نہ رو، اللہ کی یاد میں رو، یوں کیا تو گویا تم نے اپنی آنکھیں اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ تعالی سے سودا کر لیا کہ میں نے آنکھیں آپ کو دے دیں، آپ اس کے بدلے میں مجھے مل جائیے۔ اسی طرح کانوں سے اللہ کی باتیں سنو، کسی کی غیبت اور برائی نہ سنو، ان کانوں سے تم نے اللہ کا سودا کر لیا، کان انہیں دے دیے، اس کے بدلے میں انہیں خود لے لیا۔ ہاتھوں سے حرام مال نہ کھاؤ، ان ہاتھوں سے صدقہ کرو، یہ ہاتھ تم نے اللہ کے راستے میں دے دیے، گویا ان ہاتھوں سے انہیں خرید لیا۔ اسی طرح آج یہ جسم کا بازار گرم ہے اور یہاں اللہ تعالی کا سودا مل رہا ہے، عقل مند وہ شخص ہے جس نے اس گرم بازاری سے فائدہ اٹھا لیا اور سودا خرید لیا، اور بیوقوف ہے وہ شخص جو اس وقت سوتا رہا۔ کل جب بازار ٹھنڈا پڑ جائے گا تو یہ ہاتھ ملے گا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس زندگی کا چراغ تو ابتر ہے، اس چراغ سے ایسا چراغ جلا لو جو کبھی نہ بجھے۔ باد تندستو چراغے ابترے، زو بگی رانم چراغے دیگرے، موت کی ہوا تو تیز چل رہی ہے اور تمہاری زندگی کا چراغ ضعیف ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، کیسے جلے گا؟ عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے، نماز سے، زندگی کے چراغ کی لو سے اپنی روح میں چراغ جلا لو، وہ کبھی نہیں بجھے گا، نہ قبر میں، نہ برزخ میں بجھے گا، نہ پل صراط پر بجھے گا۔ زندگی کے چراغ کی لو سے اپنی روح میں چراغ جلا لو، زندگی کے چراغ کی لو سے اپنی روح میں چراغ جلا لو، وہ کبھی نہیں بجھے گا، نہ قبر میں، نہ برزخ میں بجھے گا، نہ پل صراط پر بجھے گا، نہ پل صراط پر بجھے گا، نہ جنت میں بجھے گا۔ یہ جسم کا چراغ تو فانی ہے، اس چراغ سے روح میں ایسا چراغ جلا لو جو ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن وہ چراغ جلے گا اسی چراغ سے۔ تو موت کی یاد فاسق کو مومن بناتی ہے اور مومن کو ولی کامل بناتی ہے۔ مراقبہ کیا کرو، اس طرح کہ میری جان نکل رہی ہے اور موت کے وقت میری آنکھوں کی پتلی اوپر نیچے آ جا رہی ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، دوست، اعزہ سب چھوٹ رہے ہیں، اور بنگلہ چھوٹ رہے ہیں، کار اور بنگلے چھوٹ رہے ہیں، تمام سینما اور دفاتر چھوٹ رہے ہیں، سب مزے چھوٹ رہے ہیں۔ اب جان نکل گئی، آنکھیں پتھرا گئیں، سانس رک گیا، نہلایا جا رہا ہوں، اب کفن پہنایا دیا گیا، کافور لگا دیا گیا، کندھوں پر جا رہا ہوں، بیوی بچے رو رہے ہیں، لیکن کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ جن کی خاطر اللہ کے قانون کو توڑا تھا وہ آج ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب قبر میں لٹا دیا گیا، اوپر سے تختے رکھ کر مٹی ڈال دی گئی، ہزاروں من مٹی کے نیچے تنہا پڑا ہوں، جو لوگ قبرستان ساتھ آئے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے رسول اللہ کی تہذیب پر انگریز کی تہذیب کو ترجیح کیوں دی؟ تم نے ہمارے دشمنوں کی وضع قطع کو کیوں اپنایا تھا اور ہمارے رسول کی وضع قطع کو کیوں چھوڑا تھا؟ نالائق، کیا ہمارے رسول کی تہذیب میں نقص تھا؟ آج یہی پوچھتے ہیں کہ صاحب ٹخنے تو کل ہیں، پتلون، قمیض وغیرہ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جائز تو اس میں جواز تو ہے، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کی وضع قطع اختیار کی جائے گی، جس قوم سے محبت رکھی جائے گی، پھر وہ انہی میں اس کا حشر ہوگا۔ تو اس چیز سے ہم کیوں خوف زدہ نہیں ہوتے، یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو فرمایا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کی وضع قطع کیوں اپنایا تھا اور ہمارے رسول کی وضع قطع کو ہمارے دشمنوں کی وضع قطع کو کیوں اپنایا تھا اور ہمارے رسول کی وضع قطع کو کیوں چھوڑا تھا؟ نالائق، کیا ہمارے رسول کی تہذیب میں نقص تھا اور ہمارے دشمنوں کی تہذیب اچھی تھی؟ ہم نے تمہیں دنیا میں ویزے پر بھیجا تھا، تم نے اپنے کو نیشنل کیوں سمجھ لیا تھا؟ تم کیوں بھول گئے تھے کہ تمہیں ایک دن ہمارے پاس واپس آنا ہے؟ یہ جتنا بھی مراقبہ ہے، پھر عرض کرتا ہوں کہ بغیر شیخ کی اجازت کے کوئی مراقبہ نہ کریں، کوئی وظیفہ نہ پڑھیں۔ شیطان کی اور نفس کی بڑی بڑی چالیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ شیطان ایسے مراقبے زبردستی کروا کے انسان کو مایوس کر دیتا ہے، پھر وہ بستر کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو طاعت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ شیطان بہت چالاک دشمن ہے، اس لیے اپنے شیخ کامل سے پوچھے بغیر کوئی وظیفہ کوئی مراقبہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوچو کہ کسٹم ہو گیا، تمام کانوں آنکھوں کو اتار کر پھینک دیا گیا، اب دوسرا جسم عطا کیا جائے گا، یہ جسم خاک ہو جائے گا، پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ایک کافر عاص بن وائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی کو مل کر اڑا دیا تھا اور گستاخانہ لہجے میں کہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، جبکہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں: اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ ترجمہ: کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ سو وہ علانیہ اعتراض کرنے لگا اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کر دے گا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ از بیان القرآن: ذکر اور فکر کے بعد تیسری چیز ہے دھن اور چوتھی چیز ہے دھیان۔ دھن کے معنی ہے کہ دل میں ہر وقت یہ فکر لگی ہو اور یہ تڑپ ہو کہ اللہ کو کس طرح راضی کروں، جیسے حضرت نے بھی اسی بیان میں فرمایا تھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ جستجو میں رہتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، ہر وقت ہر معاملے میں وہ یہ جستجو رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس معاملے کو ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ اور فرمایا اور دھیان کے معنی یہ ہیں کہ ہر وقت یہ فکر لگی ہو کہ مجھ سے کوئی عمل ایسا تو سرزد نہیں ہو رہا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ یہ چار باتیں جس میں ہوں گی وہ اللہ والا ہو جائے گا۔ تیرہ ربیع الاول 1391 ہجری مطابق 9 مئی 1971 بوقت طعام 12 بجے دوپہر۔ لذات دنیاویہ کے قلیل المیعاد اور لذات روحانیہ کے طویل المیعاد ہونے کی حکمت، یعنی دنیا کی جو لذات ہیں بہت ہی قلیل وقت کے لیے ہیں، فانی ہیں، اور لذات روحانیہ طویل المیعاد، بلکہ ان کی کوئی میعاد ہی نہیں ہے، وہ در حقیقت غیر فانی ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حلق کی گزرگاہ پر تاروں کا جال بچھا دیا، یہ عجیب مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حلق کی گزرگاہ پر تاروں کا جال بچھا دیا جو اس راہ گزر پر گزرنے والے یعنی لقمے کی ساری لذت چوس ڈالتا ہے، لیکن یہ لذت کشی کی قوت صرف زبان سے حلق کے آخر تک ہے۔ غذا جب معدے میں پہنچ گئی تو لذت کا احساس بھی فنا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اللہ جس نے زبان و حلق میں لذت کے یہ تار بچھا دیے، وہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ معدے میں بھی اعصاب کی رگوں کے تار بچھا دیتا، جس سے سارے دن کھانے کی لذت کا احساس ہوتا رہتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لذتیں مقصود نہیں ہیں، اس لیے دنیا کی ہر لذت قلیل المیعاد ہے۔ جو لذت جتنی الگ ہے، یعنی جتنی زیادہ لذت اس میں ہے اتنی ہی زیادہ قلیل المیعاد ہے، جتنی زیادہ لذت والی چیز ہے وہ اتنی ہی قلیل المیعاد ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اگر اللہ تعالی لذات دنیاویہ کی میعاد کو طویل کر دیتا تو بندے انہی میں ہما وقت منہمک رہتے اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے مرشد ثانی حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے زیادہ دیکھا کہ کھانے کا اتنا اہتمام، اتنا خوش ذوقی کہ ہم نے کسی میں ایسی خوش ذوقی نہیں دیکھی، کھانے کا کیسا ذوق تھا، لیکن وہ اسی وقت تک رہتا تھا کھانے کے بعد بس سارا دن کام اور کام اور بس کام، یہ نہیں کہ اب اس کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے گھنٹوں وہ کر رہے ہیں۔ ذوق تو خوب تھا، اعلی، لیکن کھانے کے بعد بس۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، غرض دنیا کی تمام لذتوں کو قلیل المیعاد اور مختصر کر دیا اور اپنی لذت کو طویل المیعاد بلکہ دائمی کر دیا، جس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو کیا اللہ کے نام کی لذت ان اعمال کے دوران ہی رہتی ہے؟ ذکر و نماز اور روزے کے بعد بھی کیف و سرور میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ روح میں ہر روز کیف بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط ہے کہ گناہوں سے حفاظت کرتا رہے، ورنہ گناہ کر لے گا، کہیں نگاہ خراب کر لے گا تو سارے کا سارا نور اس کا سلب ہو جاتا ہے، سارا نور جاتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اور اس کے بعد پھر ویسا ہی مجاہدہ خوب کرے تب کہیں جا کے وہ نور لوٹتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر و نماز اور روزے کے بعد بھی کیف و سرور میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ روح میں ہر روز کیف بڑھتا جاتا ہے۔ ذکر و نماز وغیرہ کے درمیان جو لذت ملتی ہے وہ تو الگ ہے ہی، لیکن ان اعمال کے ختم ہونے کے بعد بھی 24 گھنٹہ روح سرور کا ادراک کرتی ہے اور ہر روز اس سرور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان طاعتوں کے انوار و لذات کو ساتھ لے کر روح اپنے رب کے پاس جاتی ہے، اور صرف یہی لذت ایسی دائمی ہے جو قبر میں، برزخ میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ باقی رہتی ہے اور جس میں کبھی اور کہیں زوال نہیں آتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، واہ۔ 21 شعبان 1394 ہجری مطابق 9 ستمبر 1974 بروز دوشمبہ پیر، بعد فجر، بر مکان حاجی گلو صاحب، حیدرآباد۔ مخالفت ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے، مخالفت ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ ایک صاحب حضرت والا سے بیعت ہوئے تو حافظ یاسین صاحب نے عرض کیا کہ ان کے خاندان میں سب بے دین ہیں، ان کی بہت مخالفت ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان جتنا امتحان سے گزرتا ہے اتنا ہی اور چمکتا ہے، ایمان جتنا امتحان سے گزرتا ہے اتنا ہی اور چمکتا ہے، یہ وہ سونا ہے جو آگ میں جل کر اور زیادہ چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوست احباب جب تان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ملا ہو گئے، ان تانوں سے ایمان پختہ ہو جاتا ہے، جیسے گیند کو جتنے زور سے پٹکو اتنی ہی اوپر جاتی ہے، ایسے ہی جب مخلوق ستاتی ہے تو اللہ تعالی سے تعلق اور قوی ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ سے روتا ہے کہ اے اللہ، آپ کی راہ میں ستایا جا رہا ہوں، مخلوق کے ستانے سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دل میں آ جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ روحانی تربیت کا ایک راز، ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک ایک دو دو آدمی بیٹھ ہوتے ہیں اس میں تربیت کا راز ہے۔ کبھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ایک دو دو آدمی وقفے وقفے سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ کثیر تعداد کو بیک وقت دین کی طرف متوجہ کر دیں اور کثیر تعداد اللہ اللہ کرنے والی پیدا ہو جائے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ڈالا کہ ایک ایک دو دو آدمی جو رفتہ رفتہ داخل سلسلہ ہوتے ہیں اس میں ان کی روحانی تربیت کا بڑا راز ہے۔ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں داخل ہوتا ہے اور اس پر محنت کی جاتی ہے، کچھ عرصے بعد اس میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، تو دوسرا داخل ہوتا ہے، پھر اس پر وقت اور محنت صرف کرنے سے وہ بن جاتا ہے۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے آدمیوں پر محنت کرنا اور وقت دینا آسان ہوتا ہے، اور اس طرح تربیت آسان ہو جاتی ہے. اس کے برعکس اگر بہت سے آدمی مثلا 1000 ایک وقت میں داخل سلسلہ ہوں تو تربیت مشکل ہو جائے، کیونکہ اس کثرت ہجوم میں افراد پر محنت کرنا اور ان کے حالات کو سننا اور ان کو وقت دینا مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح وہ خام ہی رہ جاتے ہیں. جیسے اگر کسی کے 4-5 بچے ایک ساتھ پیدا ہو جائیں تو ان کی تربیت مشکل ہو جائے، اسی طرح کثرت ہجوم میں روحانی تربیت بھی مشکل ہوتی ہے. اس لیے حق تعالیٰ کی عجب رحمت ہے کہ تھوڑے تھوڑے آدمی دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو تربیت کا عرصہ مل جاتا ہے جس سے ان میں پختگی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک عرصے میں دوسروں کی تربیت کے قابل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر پیر مر بھی جائے تو یہ تربیت یافتہ دوسروں کو سنبھال لیتے ہیں. اور اسلام کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. پہلے چند افراد ایمان لائے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر کچھ عرصے آپ نے ان پر محنت کی اور ان کی تربیت فرمائی. اس طرح رفتہ رفتہ لوگ ایمان لاتے رہے اور ان کی تربیت ہوتے ہوتے یہ لوگ کثیر تعداد میں ہو کر دوسروں کے ہادی اور مصلح بن گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 800 تابعین کے استاد تھے. سبحان اللہ. بس انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹوفیاں دیکھیں.